रखा है, ये महज इतना।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस रात के 8, भारत में 8:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान के सदारती महल की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अफगान हुकूमत ने तालिबान के मजीद कैदी रिहा कर दिए हैं और कैदियों के तबादले पर पेशरफ जारी है। सदारती महल के एक ट्वीट में तालिबान से मुतालबा किया गया है कि वह अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के बाकी कैदियों को रिहा कर दें। इससे कबल अफगानिस्तान के कौमी इफाम तफहीम की कौंसिल के तर्जमान फरीदूम ख्वाजान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि अफगान हुकूमत की मुजाकराती टीम मुतवक्के तौर पर जुमेरात के रोज दोहा रवाना होने वाली है। तर्जमान का कहना था कि कैदियों के तबादले के इकदाम जारी हैं और उनके मुकम्मल होते ही अमन बातचीत का आगाज हो जाएगा। दरियासना कंधार सूबे के फौजी एहलकार ब्रिगेडियर याहिया उलावे ने तस्दीक की है कि तालिबान ने सूबे में 4 अफगान कमांडो रिहा कर दिए हैं। जराए का कहना है कि तालिबान की तरफ से आज किसी वक्त 2 मजीद अफगान फौजी कमांडो रिहा किए जाने की तवक्को है। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्ला सोले ने एक मजमे से खिताब करते हुए तस्दीक की है कि अफगानिस्तान के फौजी कमांडोज को रिहा कर दिया गया है और अफगान हुकूमत ने तालिबान के बाकी कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीन ने एक बार फिर मशरकी लद्दाख में सरहदी खिलाफ वर्जी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। ताहम चीन ने इन इल्ज़ाम की तरदीद की है। पीर को भारतीय फौज की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि हालिया कशीदगी के बाद तय पाने वाले माहदे के बावजूद चीनी फौज ने इस इलाके में पेशकदमी की कोशिश की। बयान में कहा गया है कि यह वाकया हफ्ते को उस वक्त पेश आया जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख की थासु झील के जनूबी किनारे से सरहदी हदबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश की, जिसे बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया गया। दूसरी तरफ चीन की वजारत खारजा के तर्जमान शाओ लीजियान ने पीर को न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चीनी अफवाज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मुकम्मल पासदारी कर रही हैं और उसे कभी उबूर नहीं किया गया। तर्जमान का कहना है कि सरहदी मामलात और ज़मीनी सूरत हाल पर दोनों ममालिक आपस में राबते में हैं। भारत ने लद्दाख में चीन के साथ पैदा होने वाली ताज़ा कशीदगी के पेश नज़र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा भूटान और नेपाल की सरहदों पर भी अपनी निगरानी सख्त कर दी है। ईरान और 5 आलमी ताकतों के ग्रुप के दरमियान होने वाली बातचीत की क्यादत करने वाली यूरोपीय यूनियन की अहदेदार ने कहा है कि शुरा का सन 2015 में तय पाने वाले जौहरी समझौते को कायम रखने का आज़म रखते हैं, जिसके तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पाबंदियों में नरमी के बदले महदूद करना है। हेलगा शिमिट ने वियना में होने वाली मुलाकात के बाद एक ट्वीट में लिखा कि बातचीत के शुरका ईरान समझौते को कायम रखने का अज़्म किए हुए हैं और मौजूदा चैलेंजों के बावजूद इस समझौते के मुकम्मल इतलाक को यकीनी बनाने का हल तलाश करेंगे। बरतानिया, चीन, फ्रांस, रूस और जर्मनी ने इन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, जो इस समझौते को बचाने की ताज़ा तरीन कोशिश है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने फ्रांसीसी फुकाहिया जरीदे चार्ली एब्डो की तरफ से पैगम्बर इस्लाम के मुबैना तौर पर काबिल एतराज खा के दोबारा शुरू शाया करने के फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के तर्जमान के बकौल इस मुतनाज़ अमल की वजह से मुबैना तौर पर अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और उनके बकौल इस इकदाम को आज़ादी सहाफत या आज़ादी इजहार के इकदाम के तौर पर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। फ्रांसीसी जरीदे चार्ली एब्डो ने यह मुतनाज़ खाके एक ऐसे वक्त में दोबारा शाया करने का फैसला किया है जब जनवरी सन 2015 में पेरिस में चार्ली एब्डो के दफ्तर पर होने वाले हमले में मुबैना तौर पर मुलव्वस बाज़ अफराद के खिलाफ मुकदमे की समाअत बुध को पेरिस में शुरू हो रही है। समाजी राबते की साइट फेसबुक ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ऐसे जाली अकाउंट्स और पेजेस को गैर फ़ाल कर दिया है जिनसे मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा था। कंपनी की दाखिली तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि बाज़ नेटवर्क खित्ते में मरबूत अंदाज में मुश्तबा सरगर्मियों में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर अखलाकी मवाद हटाने के अपने नए इकदाम में 5 डेटिंग ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है। खबरें खत्म हुईं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن. آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے, پاکستان میں احتساب کے عمل پر سوالات. اپوزیشن نے بھی جنرل عاصم سلیم باجوا کو احمد نورانی کی تحقیقاتی رپورٹ میں بیرون ملک اساسوں کے بارے میں اپنی صفائی دینے کا مطالبہ کر دیا. احمد نورانی کی وائس آف امریکہ سے گفتگو اپنی خبر اور خبر کے متن میں شامل ثبوتوں پر قائم. اس سیگمنٹ میں ہم اس رپورٹ کی جزئیات اور احتساب کے عمل پر بات کریں گے. دوسرے سیگمنٹ میں گفتگو ہوگی امریکہ میں صدارتی مہم پر رائے عامہ کے نئے جائزے. بی بی سی کے پولز کے مطابق جو بائیڈن کو 10 پوائنٹ سے سبقت حاصل, جبکہ سنڈے ایکسپریس اور ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کے مشترکہ پولز میں صدر ٹرمپ 3 پوائنٹ سے آگے. ووٹروں کے نزدیک لا اینڈ آرڈر سب سے اہم مسئلہ. آخری سیگمنٹ میں بات ہوگی سپورٹس کرکٹ پر. پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز 1-1 سے برابر کرنے میں کامیاب, سیریز کا اختتام فتح پر. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں احتساب کے عمل پہ اور اس کا پس منظر ہے. پاکستان چین راہداری سے متعلق قائم ادارے سی پیک اتھارٹی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوا اور ان کے خاندان کے بیرون ممالک مبینہ اثاثوں سے متعلق تحقیقاتی رپورٹر احمد نورانی کی وہ رپورٹ جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ باجوا خاندان کی ملک کے اندر اور بیرون ممالک 200 کے قریب کاروبار اور درجنوں کمرشل اور رہائشی جائیدادیں ہیں. رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ باجوا خاندان کی مذکورہ جائیدادوں کی مالیت 52.2 ملین ڈالر ہے, جو پاکستانی کرنسی میں 876 کروڑ روپے بنتی ہے. اس رقم کی سرمایہ کاری سے جنرل عاصم کی اہلیہ اور بھائیوں نے رپورٹ کے مطابق 2 انٹرنیشنل فوڈ چینز کے 3 ممالک میں 174 فرنچائز ریسٹورنٹ قائم کیے. اس رپورٹ کے خالق احمد نورانی نے وائس آف امریکہ سے بات کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنی رپورٹوں اور اس میں جو لف کیے گئے شواہد ہیں, دستاویزات ہیں, ان کی صداقت پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور کسی بھی عدالت میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جب بھی انہیں عدالت طلب کیا جائے گا وہ عدالت جائیں گے. وائس آف امریکہ سے انہوں نے بات کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جنرل عاصم باجوا کی اہلیہ شروع سے ہی بیرون ممالک جو کاروبار ہیں جنرل عاصم باجوا کے بھائیوں کے, وہ ان کی حصے دار رہی ہیں. احمد نورانی کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے پر جب ان کے مشیروں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے تو جنرل عاصم باجوا نے اپنے اثاثوں میں مذکورہ کاروبار کا ذکر نہیں کیا اور بیرون ملک اثاثوں کے کالم کے سامنے نل لکھا, جو کہ ان کے بقول عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. جنرل عاصم باجوا نے جب یہ رپورٹ 27 اگست کو منظر عام پر آئی تھی تو فوری طور پر اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں اس کو ایک ملیشیس پروپیگنڈا سٹوری قرار دیا تھا, جو کہ ان کے لفظوں میں ایک غیر معروف ویب سائٹ پہ شائع کی گئی اور ان کے خاندان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کی حیثیت رکھتی ہے, اس کی وہ تردید کر چکے ہیں. ہم نے جنرل عاصم سلیم باجوا صاحب اور وفاقی حکومت کے دیگر عہدیداروں سے ان کا موقف لینے کی کوشش کی ہے لیکن ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ منگل کو پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز, انہوں نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں یہ بتایا کہ میری جنرل عاصم باجوا سے بات ہوئی ہے اور وہ تفصیل سے چند دنوں میں اپنے احساسوں سے متعلق خبروں کی وضاحت کریں گے. یہ ایک ورژن تھا. اس سے پہلے سینیٹر شبلی فراز, انہوں نے ایک روز پہلے جب پریس بریفنگ دی اور ان سے سوال کیا گیا اسی بابت تو ان کا کہنا تھا.
دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ ایٹ ٹائمز اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پرنٹ میڈیا میں بھی آ جاتا ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ اگر آپ سیلف ڈیفنس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور رازنی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو جو ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, میرا خیال تو یہی ہے کہ وہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے باجوا صاحب سے بھی میرا یہی وہ ہوگا, مشورہ ہوگا کہ وہ آ کر اس کی کلیریفیکیشن کر دیں, کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست ہیں.
احمد نورانی اپنی رپورٹ میں موجود یا اپنی رپورٹ کے ساتھ جو انہوں نے لف کیے ہیں, دستاویزات, ان کی صداقت کے بارے میں کتنے پر اعتماد ہیں. ارم عباسی نے جب ان سے یہ سوال کیا وائس آف امریکہ سے وہ بات کر رہے تھے تو اس کا جواب انہوں نے یوں دیا.
کہ امریکہ سے جتنے بھی ڈاکومنٹ حاصل کیے گئے, آپ اگر امریکہ کا نظام سمجھتی ہیں تو امریکہ میں مختلف سٹیٹس ہیں اور ہر سٹیٹس کا اپنا سسٹم ہے ایک کاروبار کو رجسٹر کرنے کا. سٹیٹس کے اندر کاؤنٹیز ہیں, کاؤنٹیز کی جو ایڈمنسٹریشن ہیں وہ جو لینڈ پراپرٹیز جو آپ لیتی ہیں وہاں پہ ان کی رجسٹری یا ان کا انتقال یا جو بھی آپ کہہ لیں جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے. تو میں نے تمام ریاستوں میں ان کی پراپرٹیز کو بھی اور ان کے بزنسز کو بھی سرچ کیا 52 ریاستوں میں, اور جو بھی ڈاکومنٹ حاصل کیے وہ آفیشیل گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے. آفیشیل گورنمنٹ سے براد اگر آپ اس کو فردر ڈیٹیل میں جائیں تو ہر اسٹیٹ کے اندر ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ کا آفس ہوتا ہے جو کہ ریکارڈ مینٹین کرتا ہے, ان کے اندر ریکارڈر اور اپریزر اور لینڈ رجسٹری کے ریکارڈ کے حوالے سے, لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل ملتی ہیں. تو میں نے یہ زیادہ تر کیس میں مطلب جو پبلکلی اویلیبل ریکارڈ تھا وہ آفیشیل ویب سائٹ سے حاصل کیا, اس کی اتھینٹیسٹی چیک کی کہ وہ لیٹسٹ ہے. اور بعض اسٹیٹس آپ کو یہ بھی علم ہوگا شاید کہ وہ پیسے لیتی ہیں, تو مجھے اکاؤنٹس بنا کے پیمنٹ کرنی پڑی بہت سارے کیسز میں, تو وہ میں نے آفیشیل ویب سائٹ سے دیا. پاکستان کے اندر تو ہمیں کچھ ملا ہی نہیں سوائے ایس سی سی پی, کیونکہ وہ لیگل رائٹ تھا اور ہم نے لیگلی اس کو پرسیو کیا, بڑا پریس کیا اپنی لیگل ٹیم کے ذریعے بھی. تو ہمیں یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ایس سی سی پی سے کچھ سرٹیفائڈ کاپیز ملی, تو بنیادی طور پہ مجھے ان کی ڈیٹیل چاہیے تھی, میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کی ڈیٹیل جو اینوئل اسٹیٹمنٹس اور وہ چیزیں لے سکوں. مجھے کنٹریکٹس کی ڈیٹیل چاہیے تھی, مجھے پیپرا نے کنٹریکٹس نہیں دیے, ہمارے ساتھ ایس سی سی پی نے کوپریٹ نہیں کیا, ایس سی سی پی نے سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا میں نے انویسٹیگیشن شروع کی. تو
سامعین, اگرچہ یہ رپورٹ اور اس معاملے پہ زیادہ گفت و شنید پاکستان کے کنونشنل میڈیا میں اور پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اندر نہیں ہوئی ہے, لیکن اب اپوزیشن رہنما مریم نواز شریف انہوں نے منگل کے روز عدالت میں پیشی کے دوران اس معاملے پہ گفتگو کی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جنرل عاصم باجوہ کے خلاف جو رپورٹ آئی ہے اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اس کو میں سی پیک کے خلاف کی سازش سے تعبیر کیا جائے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو ان الزامات کا سامنا کرنا چاہیے ہے. یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ نے اس خبر کا تفصیلی پس منظر سنا, اس پہ ابھی احمد نورانی کیا کہہ رہے ہیں, ان کی گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی, اور ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اور اسی وزارت میں معاون خصوصی بھی ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب. احمد نورانی کی اس رپورٹ کے پس منظر میں دو تین زاویوں پہ ہم بات کرتے ہیں, ایک تو اکاؤنٹیبلٹی فار آل اور سیکنڈلی صحافتی زاویوں کے اوپر.
اور اب اس میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید نذیر مومن,
ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس میں اسلم خان صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, خود انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں. سو دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. اسلم خان صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ نے اس موضوع پہ ایک کالم بھی لکھا ہے, آپ نے احمد نورانی کی رپورٹس اور ان کے بقول جو فیکٹس یا ڈاکومنٹس ساتھ انہوں نے اٹیچ کیے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں. ایک تحقیقی رپورٹ کے لوازمات کا کس حد تک خیال رکھا گیا ہے؟
اسد, یہ جو ہے یہ ایک غیر معمولی رپورٹ ہے, اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے کہ دستاویزات کی بنیاد پہ بات کی جائے, کہ وہ جو محترمہ فرخ زیبا ہیں ان کے حصص کی انہوں نے اصل میں بات کی ہے کہ وہ برابر کی شریک بزنس ویمن ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی انہوں نے جو ہے وہ جو ہے کوئی جذباتی کوئی سلینگ کوئی اس طرح کی چیز یوز نہیں کی. انہوں یہ جو رپورٹ ہے یہ حیران کن حد تک جو ہے یہ اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ جو ہے اتنا بڑا آ ہی چکا ہے کہ پاکستان کا لوکل مین اسٹریم میڈیا تو خاموش ہے, بالکل ایک سطر بھی کسی نے نہیں چھاپی, اور نہ کسی مین اسٹریم ٹی وی چینل پہ کوئی بات ہوئی ہے.
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ چلو آپ نے میڈیا کی بات کر دی تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ میڈیا کے اوپر مالکان کا دباؤ ہے یا صحافی یہ سمجھتے ہیں, اینکرز یہ سمجھتے ہیں کہ رپورٹ ناکافی ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, دباؤ کا تو مجھے نہیں پتا. میں نے کالم لکھا جو میرے اخبار نوائے وقت میں وہ انہوں نے شائع نہیں کیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے تھارو پروفیشنل اور بینگ اے سپر پیٹریاٹ, میری یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہیں وہ سب کے سامنے لاؤں. تو وہ میں نے ویب سائٹ ہم سب پہ بھیج دیا, جو وہاں پہ شائع ہو چکا ہے اور جسے لاکھوں افراد پڑھ چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایون صادقہ آباد سے رحیم یار خان سے لوگ مختلف ڈاکومنٹس مجھے بھجوا رہے ہیں. ابھی میں نے 76 کی وہ رپورٹ بھی آپ کو بھجوائی ہے جو ہمارے بزرگ اخبار نویس جمیل اطہر صاحب جو کہ اس وقت ظاہر ہے ینگ ہوں گے, انہوں نے ان کی شہادت پہ ڈاکٹر سلیم باجوا جو ہیں ان کی شہادت پہ جو فائل کی تھی. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے آسم سلیم نامی ایک بچے کی تصویر بھی چھپی ہوئی ہے, وہ یہی لیفٹیننٹ جنرل آسم سلیم باجوا صاحب.
برگیڈیئر صاحب جی, محمد صاحب, یہ زاویہ تو صحافت سے متعلق تھا, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی احتساب اس کا نعرہ ہے. جنرل آسم سلیم باجوا صاحب کی مبینہ طور پہ بیرون ممالک اور ملک کے اندر ایسٹس کا ذکر ہے, حکومت کی کیا ذمہ داری ہے اور احتساب کا جواب دہی کا کیا تقاضا ہے؟ کیا جنرل صاحب خود اس کی وضاحت کریں گے؟ سینیٹر شبلی فراز نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ میری جنرل آسم سلیم باجوا سے بات ہوئی ہے اور وہ خود اس بارے میں بہت جلد وضاحت کریں گے. کیا وضاحت کافی ہے یا پراپر فورم پہ وضاحت ہونی چاہیے؟ ان جو ظاہری طور پہ جس کو احمد نورانی ایویڈنس یا شہادتیں یا ثبوت کہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئسچننگ ہونی چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے تو واقعی سوشل میڈیا پر اور ادر وائز بیرونی میڈیا کافی زیادہ اس پر کوریج آ رہی ہے اور اس پر روز روز کسی نئی چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے. دو نیریٹیوز سو فار سوشل میڈیا میں نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بھی ہو اس کو جواب دہ ہونا چاہیے اور یہ سنس حکومت کا ایک مشیر ہے اور اس کے پاس دو عہدے ہیں, ایک تو وزیر اعظم کا خصوصی مشیر ہے میڈیا کے بارے میں اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو سی پیک کا وہ ہیڈ کرتا ہے. اب یہ دونوں امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے تو ایک تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ظاہر ہے اس کے مشیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو فی الحال اس کی امپلائمنٹ ہے, تو اب بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یا اس سے یا خود اس کے بارے میں کوئی وضاحتی یا کوئی فیکٹس اینڈ فگر یا اس کے کاؤنٹر میں کچھ دلائل کم از کم یہ سامنے لے آئے تاکہ لوگوں کے پاس دلوں میں جو شبہات ہیں ذہنوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک ڈیمیج کنٹرول بھی ہوگا کیونکہ سی پیک کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, دوسرا جو وہ جیسے تارے سے تھا آرمی سے اس کے ساتھ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, اور تیسری بات یہ کہ پریزنٹ حکومت کی جو ابھی کریڈیبلٹی ہے مشیروں کے بارے میں اس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہے. یہ تو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے لیکن جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے تو جب آرمی میں تھا اور اگر اس کی بیگم صاحبہ اس وقت بھی یہ ڈاکومنٹس یہ ساری چیزیں سامنے ہوتی ہے اور دوسرے ہر پروموشن پر جو اس کا سیکیورٹی کلیئرنس ہوتا ہے اور بہت سارے پہلوؤں کو دیکھا بھی جاتا ہے اور ظاہر ہے پھر سینسیٹیو اپوائنٹمنٹ ہو تو اس کو تو ہر وقت ریڈار میں فوکس میں رہتے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے اور یہ سروس کے دوران تھا تو آیا اس وقت اس سے ہمارے ادارے جو تھے ان کو واقفیت دی, ان کو پتا تھا؟ اور دوسرا کس لیول کا تھا؟ آیا جس طریقے سے نورانی صاحب بتا رہے ہیں اور جو ڈاکومنٹس وہ پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں خود جنرل صاحب؟ اگر جنرل صاحب خود نہیں آتے تو پھر حکومت کی تو ذمہ داری بنتی ہے.
اگر اس وقت عمران خان وزیراعظم پاکستان ان سے متعلق یہ رپورٹ آ جاتی, ان کے کسی بھی مشیر سے متعلق یہ رپورٹ آ جاتی اس کے اوپر بہت ذکر ہوتا, لیکن اگر اس رپورٹ کے اوپر گفتگو مین سٹریم میڈیا میں نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان کی فوج بحیثیت ادارہ اپنے ریٹائرڈ آفیسرز کو بھی یا ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے؟
دیکھ لو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پہلے ایک دو جرنلز پر بھی الزام لگے اور بہت سارے سوشل میڈیا اور ادر وائز کالموں میں بھی لوگ اس کا ذکر کرتے تھے کہ انہوں نے اتنے پیسے جمع کر دیے, پھر یہ تھا کہ فلانا اس خبر میں پکڑا گیا, اور لیکن ان کی باقاعدہ پھر ISPR نے انہوں نے کافی عرصہ انتظار کے بعد بتایا کہ بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور پہلے بھی ہم وضاحت کر چکے لیکن وضاحت کو لوگ مانتے نہیں ہے اور اس نیریٹو کو فارورڈ کرتے ہیں، فیک نیوز کو یا فیک چیزوں کو۔ دوسری تو ان کی بھی مطلب ہے کہ کلیئر کٹ وہ یہ تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں ایک جنرل نوید زمان صاحب تھے، ایک اور تھے لیفٹیننٹ جنرل صاحب۔ اب اس کے بارے میں جو یہ چیز سامنے آئی ہے تو شاید آئی ایس پی آر یا جو فوجی ادارے وہ اس بات کا انتظار کہ وہ اب وہ ہمارا بیبی نہیں ہے، وہ ایک بڑا بیبی بن چکا ہے اور وہ پرائم منسٹر کا ہے، تو ظاہر ہے کہ سویلین حکومت ہے، اس کے مشیر بھی ہے، اس کے قانونی وہ بھی ہے، تو اس کو یہ سہولت بھی حاصل ہے اور وہ دے رہے بنسبت ہم لوگوں کے ریٹائرڈ لوگوں کی وضاحتیں دیتے ہوئے۔ تو یہ ایک طرف سے ان کا تو یہ سٹینڈ مناسب لگتا ہے، بجا لگتا ہے، لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس کو سامنے آنا چاہیے تھا۔ ایک اور کہ جنرل صاحب کے اپنے وہ جو ہم اپنے فوجی سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی ایک مورل ڈیوٹی بنتی ہے، کیونکہ مورل برڈن وہ لے جا رہا ہے اور اس برڈن کو اس نے کلیئر کرنا ہوگا، جڈیشن کرنا ہوگا، کیونکہ پھر سب استری کنگلی اٹھتی ہے تو پھر دس پر اٹھ جاتی ہے۔
میں اس میں ایک اور ظاہرے سے پہلے کہ اسلم خان صاحب کے پاس جاؤں، صرف ایک اور حوالہ اس میں دوں، چونکہ جنرل آصف سلیم باجوا صاحب ہمارے ساتھ یا ان کا کوئی نمائندہ یا ان کا کوئی وکیل یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہم نے بار بار ان سے استدعا کی ہے ٹیکسٹ کے ذریعے بھی، کال کے ذریعے کی بھی، کہ ان کا ورژن ہو، لیکن وہ ہمیں ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکا۔ باقی حکومت کے جو ذمہ داران اس پہ بول رہے ہیں وہ ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ ایک جملہ اور، گزشتہ روز میری جنرل امجد شعیب صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اپنے ایک وی لاگ کا تذکرہ کیا اور اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی ذات کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، کہ ان کے نام پہ اوپر سینکڑوں ایکڑ اراضی انہوں نے خرید لیے 260-264 روپے فی ایکڑ کے حساب سے، اور انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے یہ انویسٹیگیشن کرائی اور ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے، تو رپورٹر نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ وہ ڈیلیٹ کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز بھی ایسی چلتی ہیں۔ اسلم خان صاحب، اب ذرا آئیے گا، وزیر اعظم عمران خان کی کیا ذمہ داری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جس پہ الزام لگے وہ اپنے آپ وہ عہدہ چھوڑے، عہدے سے دستبردار ہو، اپنے آپ کو کلیئر کرائے، پھر واپس آئے۔ یہ ہم نے علیم خان کے کیس میں بھی دیکھا ہے۔ سو یہاں پہ بھی انویسٹیگیٹو رپورٹ سامنے آئی ہے، کیا ذمہ داری بنتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی اگر وہ ملک کے اندر ایک غیر جانبدار احتساب کا کلیم کرتے ہیں؟ تو
اسد، یہ سوال آپ مجھ سے نہ کرتے تو بہتر تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بات ہی ایسی آ گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب بہت اس معاملے میں بے رحم اور سنگ دل ہیں، اور انہیں کوئی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، پارٹیاں کر رہی ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے، یہ ایک دو دن اور دیکھیں گے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں
تو خان صاحب، اگر جیسے یہ توقع کی جا رہی ہے، جیسے آج سینیٹر شبلی فراز نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ جلد وضاحت کریں گے، تو یہ عام وضاحت ہو جائے گی پریس بریفنگ میں ہو جائے گی یا باقاعدہ فورمز کے اوپر ہونی چاہیے؟ جیسے میاں نواز شریف پیناما اسکینڈل سامنے آتا ہے تو کمیشن بنتے ہیں، عدالت میں معاملات جاتے ہیں، یہ اسی طرح کی انویسٹیگیشن؟
میں آپ کو بالکل ایک یقین دلا سکتا ہوں کہ اس پہ مٹی نہیں ڈالی جا سکتی، یہ نہیں کام ہوگا، یہ بالکل نہ دبایا جا سکے گا نہ اس پہ مٹی ڈالی جا سکے گی۔ اصل میں تو آصف سلیم باجوا اس میں فریق نہیں ہے، فریق تو ان کی بیگم صاحب ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ اور دیکھیں یہ جو
نہیں، لیکن ایک ذکر ہے نا جی، اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی عہدے دار اگر اپنی بیگم کو ہاؤس وائف لکھیں گے اور پھر ان کے بزنس ایسٹ سامنے آئیں گے تو جواب دہی عہدے دار پہ ہی آئے گی نا؟
نہیں، جواب دہی تو بیگم پہ ہی آئے گی، لیکن یہ کہ عہدے دار بھی ساتھ سہار ہے، وہ شریک کار ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں ایک بات اور بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سی پیک کو یار اس سے کیا نقصان پہنچے گا، مثلا آج یہ نہ رہے جرنل، یہ سی پیک کے چیئرمین، تو سی پیک گر جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک نئے صاحب آ کے اس کے وہ بن جائیں گے، اتھارٹی کے چیئرمین بن جائیں گے، کوئی بندہ ناگزیر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیا لکھ دیا، کر دیا۔ اصل میں یہ جو ہمارے اینکر ہیں نا، یہ 500-700 بڑے اینکر ہیں، ان کو چاہیے یہ تھا کہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے اور یہ اس پہ گفتگو کرتے اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے کہ بھئی ہمارے ادارے تو نہیں، اداروں سے زیادہ ان کے اپنے بڑے عجیب و غریب مفادات ہیں۔
برگیڈیئر صاحب، ایک تو کنکلوڈنگ ریمارکس اور دوسرا یہ کہ ایک بار پھر ہم یہ چاہیں گے کہ جب کسی بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو اسے قطعاً مراد پاکستان کی فوج کا ادارہ نہیں ہے، کریکٹ؟ جیسے اسلم خان صاحب نے بھی اس کی تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فوج عام طور پہ ایسا دفاع کرتی بھی نہیں ہے کسی اپنے ریٹائرڈ آفیسر کا اگر ان کا نام کسی اسکینڈل میں آئے تو. یور ٹیک اینڈ کنکلوڈنگ ریمارکس.
جی بالکل یہ بات صحیح ہے کیونکہ وہ ایک سویلین بن جاتا ہے. اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بڑے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ جنرل صاحب کا یہ عہدہ جو اس کو دیا گیا یہ سول حکومت نے دیا ہے اور اس کے ساتھ ملٹری کے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی اس طرح پینل بنا تھا نہ کوئی ریکمنڈیشن تھی. یہ پک اینڈ چوز ہے پرائم منسٹر صاحب کا اپنا. تو ظاہر ہے کہ آرمی تو اس چیز میں انوالو بھی نہیں ہے اس طریقے سے. اگر انہوں نے پک اینڈ چوز کسی کو کیا ہے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنرل صاحب سے دلواتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں یا خود کرتے ہیں جو اس کے بارے میں قانونی چارہ جوئی یا جو بھی ہے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے نقصان پہنچ رہا ہے اس ادارے کو کیونکہ آپ پیچھے تو ٹریس کرتے ہیں لیکن جو موجودہ جو کچھ ان کی ذمہ دار ہے ان سے نہیں پوچھتے. تو یہ تھوڑا سا اس میں. اور پھر میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو سی پیک ہے وہ کسی انڈیویجول کا محتاج نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے دو بڑے اسٹیٹس کے درمیان ہے اور دونوں ساورن اسٹیٹس سے ریکگنائز اسٹیٹس ہیں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعید عظیم مومن صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اور اسلم خان صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا بھی بہت شکریہ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
تو سامعین ہم نے اس موضوع پہ سلمان اکرم راجا صاحب کی بھی ان کی رائے لی ہے. سینئر قانون دان ہے ممتاز قانون دان ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں. سلمان اکرم راجا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ظاہر پاکستان کے اندر ایک کرٹیسزم بھی ہے اور اپوزیشن بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے. ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے ایک فارمر ملٹری آفیسر کے سے متعلق یا ان کی ایسٹ سے متعلق. اب اس کی وضاحت کلیریفیکیشن صرف میڈیا پہ آ کے کر دینا کافی ہوگا؟ باقاعدہ کورٹ میں ان کو جانا چاہیے؟ کمیشن بننا چاہیے؟ کیا ایسا نظام ہو جس سے یہ تاثر ملے کہ اکاؤنٹیبلٹی فار آل ہے, یہ کوئی سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی یا سلیکٹو جسٹس نہیں ہے؟
دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک الزام کسی نے لگایا, اب اس الزام کے حوالے سے کیا قانون میں کوئی ایسی بات تھی جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ لیکن فرض کریں کوئی میرے بارے میں یہ کہہ دے کہ ان کے پاس بہت جائیداد ہے جس کا یہ جواب نہیں دے سکتے, تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ میں نے جو اپنے انکم ٹیکس یا ویلتھ ٹیکس کے گوشوارے جمع کرائے ہوئے ہیں اس میں جو کچھ میں نے بتایا ہوا ہے کیا میں اس سے مطمئن ہوں؟ میں کہتا ہوں میری یہی جائیداد ہے, یہی اثاثے ہیں, میں نے بتا دیا جو قانون کے تحت مجھے بتانے کی ضرورت تھی یا میرے پہ ذمہ داری تھی, تو بات ختم ہو گئی. اگر اس سے آگے بڑھ کے کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ان کے اس سے زیادہ اثاثے ہیں تو ایک تو انکم ٹیکس کا معاملہ ہوگا, ویلتھ ٹیکس کا. اب اگر کسی کے بچوں یا بیوی کے حوالے سے یہ الزام لگتا ہے تو سر دست وہ انکم ٹیکس یا ویلتھ ٹیکس کی بات ہے. وہاں وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا قانون کے مطابق ڈیکلریشن کی ہوئی ہے, گوشوارے جمع کرائے ہوئے ہیں یا نہیں کرائے ہوئے. لیکن اگر بات اس سے بھی واضح نہیں ہوتی اور کوئی بھام رہ جاتا ہے تو پھر یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اثاثے ہیں اور ان کو چھپایا گیا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے. وہاں پھر سوال اگر کوئی قانون ہے جیسے نیب کا قانون ہے جس میں اثاثوں کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے اگر آپ کے وہ معلوم ذرائع سے زیادہ نظر آئیں بظاہر, تو وہاں تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انکوائری ایک انویسٹیگیشن قانون کے تحت ہو سکتی ہے. لیکن اگر قانون میں تحفظ ہو اس شخص کو, افواج پاکستان کے قوانین کے تحت کچھ تحفظ ہیں یا نیب کے قانون میں کچھ لوگ ہیں جو نیب کے قانون کے زمرے میں یا اس کی جو احاطہ ہے اس میں نہیں آتے, تو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کون سا قانون ہے جو ان کے اثاثوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتا ہے. اور اس قانون کے تحت کیا ڈیکلریشن کیا تفصیلات بتانا ضروری تھا. اس قانون کے تحت ان کو نوٹس دیا جانا چاہیے, لیکن صرف اس لیے کہ میڈیا میں کوئی بات آ گئی تو اس سے بات ٹھیک ہے. ایک شخص اگر اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہے وہ میڈیا پہ جواب دے سکتا ہے, لیکن قانون کے تقاضے کیا تھے, قانون کے تحت کیا کوئی ایسا گوشوارہ ہے, کوئی ایسی ڈیکلریشن ہے جو اس نے غلط کی بھی ہے, تو پھر اس قانون کے تحت اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا یہ درست گوشوارہ داخل کیا ہے. اور اگر وہ اس پہ قائم رہتا ہے تو پھر الزام لگانے والوں کو یہ دکھانا پڑے گا کہ اس کے بظاہر ایسے اثاثے ہیں جن کا اس نے یا اس کی بیوی نے, اگر بیوی کے لیے بھی ظاہر کرنا ڈکلیئر کرنا ضروری تھا, یا بچوں کے لیے کہ انہوں نے وہ ڈکلریشن درست نہیں کی, اس میں کچھ چھپایا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کون سا قانون ہے جس کا اطلاق ہو رہا ہے. صرف اس لیے کہ کوئی بات میڈیا میں آ گئی تو پھر اس کا جواب تو میڈیا میں ہی ہوگا اگر کسی قانون کا اطلاق نہیں.
لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے میڈیا میں ہی رپورٹیں آئی ہیں, اور اگر وہ ایسی دستاویزات جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ سرکاری ذرائع سے یا سرکار کے مروجہ نظام سے تصدیق شدہ ہیں, سو ان کے تحت اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, کوسچننگ ہوئی ہے, جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے, ایون لیڈرشپ کو ٹھہرایا گیا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو ضروری ہے کہ اگر قانون میں کوئی حکم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوران سروس اگر کسی افسر نے, آرمی کے افسر نے کوئی اثاثے بنائے ہیں جائز طریقے سے بنائے ہیں, تو ان کو ہم سویلین قوانین کے تحت نہیں لائیں گے, نہیں دیکھ سکتے, تو پھر کوئی اور قانون تو یقیناً ہونا چاہیے.
تو یہ پاکستان میں آلریڈی ایسا قانون ہے, میرے لیے یہ پہلی مرتبہ سنا ہے.
دیکھیں اس میں کچھ ابہام ہے, میرے خیال میں تو ریٹائرڈ شخص کو تو پوچھا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہاں یہ کوئی دفاع لیا جائے کہ یہ پرانے میں سروس میرے معاملات تھے, تو اس پہ دیکھا جائے گا کہ کیا قانون کا اطلاق ہوتا ہے. میری نظر میں تو ہوتا ہے.
سر یہ تو گئے قانونی پہلو, اب دوسرا سر ایک مورل پہلو ہے, آپ اس پہ بھی بات کرتے ہیں مختلف ٹاک شوز کے اندر. اب حکومت کی کریڈیبلٹی کے لیے, کیونکہ ایک ایسا فرد جنرل عاصم سلیم باجوہ کی اگر ہم بات کریں, وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں اور ریٹائرڈ ہیں, اس لیے ایک سیاسی عہدہ ہے ان کے پاس, وہ ایڈوائزر آن انفارمیشن بھی ہیں. سو اس ریفرنس میں پرائم منسٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا تو یہ دعویٰ رہا ہے کہ جس پہ الزام لگے وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہو, اپنے آپ کو کلیئر کرے اور پھر واپس اقتدار میں یا اپنے آفس میں آئے.
یقیناً شفافیت کا تو یہی تقاضا ہے کہ بالکل جواب دیا جائے اور تمام تفصیلات سامنے رکھ دی جائیں, خواہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ ایک بڑے سرکاری عہدے پہ, ایک حساس نوعیت کے عہدے پر کوئی شخص قائم ہو اور اس پر یا اس کی ذات پر یا خاندان پر الزامات لگ رہے ہوں, ان کو بہت جامع مفصل طریقے سے جواب دینا چاہیے, اور تمام جو واقعات ہیں جو معاملات ہیں ان کو بالکل عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور اگر کسی قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے, ایس اے پی ایمز جو وزیر اعظم کے معاونین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یا سی پیک کے حوالے سے, تو وہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے, کیونکہ کسی بھی عہدے پر کوئی شخص عوامی نظر میں جو آ جاتا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ مکمل شفافیت ہو اور اس شخص کے حوالے سے اطمینان ہو.
بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, ممتاز قانوندان, آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے امریکہ میں صدارتی انتخابی مہم کے اوپر. لیکن مہم سے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ انتخابات کا موسم ہوتا ہے تو بالخصوص مختلف عوامی رائے کے اوپر مبنی سروے یا پبلک پولز یا جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. پچھلے ماہ سی این این کا اور مختلف دیگر آرگنائزیشنز کے جو سرویز تھے اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ کے ساتھ جو بائیڈن کو برتری حاصل ہے. لیکن اب ایک تازہ ترین سروے جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کا ہے اور سنڈے ایکسپریس کا ان کا یہ مشترکہ سروے ہے, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سبقت لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, معمولی مارجن سے, معمولی فرق سے ان کو جو بائیڈن کے اوپر برتری حاصل ہے 3 پوائنٹس کے ساتھ.
اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 48% جو پاپولر ووٹر ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ 45% جو بائیڈن کے حق میں ہے۔ اس سروے میں اور بھی کافی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن ایک خاص بات ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کے ریفرنس میں آپ کو بتائی جائے، وہ یہ کہ اس انسٹیٹیوٹ نے پچھلے دنوں میں جتنے بھی سرویز کیے ہیں ان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جب پچھلے صدارتی انتخابات میں بھی زیادہ تر سروے رپورٹس یہ بتا رہی تھیں کہ ہلری کلنٹن جیت رہی ہیں۔ ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کے سروے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل تھی اور وہ جیت رہے تھے، اور نتیجہ اسی کے مطابق نکلا۔ ابھی بریگزٹ کے بارے میں بھی اس انسٹیٹیوٹ کا جو سروے تھا وہ درست ثابت ہوا ہے۔ سنڈے ایکسپریس اور ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کا یہ مشترکہ سروے ہے۔ ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر ہم پینلس کی ظاہر ہم رائے بھی لینا چاہیں گے وہ ہے کہ اس سروے کے مطابق سب سے اہم ایشو اس وقت امریکہ کے ووٹرز کے نزدیک جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے۔ اس میں 37% لوگوں نے جنہوں نے رائے دی ہے اس سروے کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور دوسرے نمبر پر 27% کے ساتھ۔ یہ تھی ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ اور سنڈے ایکسپریس کی مشترکہ سروے رپورٹ کی کچھ جزیات۔ دو روز قبل بی بی سی کا بھی ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو 10 پوائنٹ سے سبقت یا برتری حاصل ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق 50% کے قریب ووٹرز جو ہیں وہ اس وقت جو بائیڈن کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ 40% جو ہیں یعنی ڈبل ڈیجٹ یہ لیڈ ہے، 40% ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ان کے حامی ہیں۔ سو یہ سرویز کتنے اہم ہوتے ہیں اور خاص طور پہ الیکشن کے ان دنوں میں کیا امپیکٹ بناتے ہیں، ان کی ایکوریسی کے بارے میں کیا عمومی رائے ہے، اس پہ بات ہم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں انور اقبال صاحب، واشنگٹن بیسڈ سینئر صحافی ہیں اور خود کئی الیکشنز کو وہ کور کر چکے ہیں۔ اویس سلیم ہمارے ساتھ ہیں، لاماڈ یونیورسٹی سے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ سو دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ انور اقبال صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ سروے ایک تو جو سرویز کی ایکوریسی ہے وہ بتائیے گا کہ کیا ہوتی ہے، کتنے اہم ہوتے ہیں، کتنا امپیکٹ کرتے ہیں پبلک اوپینین کو خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں۔
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2016 کے جو انتخابات تھے ٹرمپ والے، ان انتخابات میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیشتر جو سروے ہے وہ ہلری کلنٹن کو جتوا رہے تھے لیکن صدر ٹرمپ جیت گئے، تو اس کے بعد سے تو سرویز پہ اعتماد جو ہے وہ لوگوں کا بہت کم ہو گیا۔ جہاں تک ایکوریسی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو 2016 کے سروے تھے وہ بھی ایکوریٹ تھے اور جو اب کے سروے ہیں وہ بھی ایکوریٹ ہیں۔ آپ اس میں ہوتا کیا ہے، آپ یہ غور کریں کہ سروے سب سے پہلا اصول جو ہے کہ سروے پاپولر ووٹ کا کرتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا کہ ڈیلیگیٹس کس کے پاس کتنے جائیں گے اور کس طرح ووٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ پاپولر ووٹ کے حساب سے دیکھیں تو ہلری کلنٹن کو تقریباً 2 ملین سے زیادہ ووٹ ملے تھے، 2 ملین ووٹ زیادہ ملے تھے ان کے مقابلے میں، صدر ٹرمپ کے مقابلے میں۔ تو آپ جب بھی سروے کریں گے پاپولر ووٹ کا تو یہ پتہ لگے کہ ہاں جی وہ تو کھلا جیت رہا ہے، لیکن کیونکہ امریکہ کے خاص سسٹم ہے انتخابات کا، ایک کالج ہے جہاں کے ہر اسٹیٹ کو ایک نمبر آف ڈیلیگیٹس ملے ہوئے ہیں، تو وہ پھر وہ بریک اپ جو ہے سروے میں بڑا مشکل جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ
نہیں، لیکن اس میں اس سروے میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ جو سوئنگ ووٹس ہیں، جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہاں کے اوپر، وہاں یہ جو 3 پوائنٹس کی لیڈ ہے یہ 5 پوائنٹ کی لیڈ حاصل ہو گئی ہے وہاں پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ،
بالکل تو ایسا ہوا ہوگا، لیکن سوئنگ اسٹیٹ کے بارے میں بھی جو پچھلے سروس تھے کوئی غلط نہیں ہوئے تھے، لیکن ہوا کیا تھا، دو اسٹیٹس ایسی تھیں جو کہ ٹریڈیشنل ڈیموکریٹس کی سمجھ جاتی تھی، وسکانسن اور مشیگن، وہاں صدر ٹرمپ جیت گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سروے جو ہے نا اس حد تک اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک تو وجہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ جب بھی سروے کرتے ہیں کن سے سوال کرتے ہیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا جو سوال جواب دینے والا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شہر میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، اس میں کتنے فیصد شہر میں رہتے ہیں، کتنے فیصد گاؤں میں رہتے ہیں، ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، بہت ساری چیزیں۔ صدر ٹرمپ کا جو ایک کمال ہے وہ یہ تھا کہ 2016 میں ایسے لوگوں کو کھینچ کے باہر لائے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی ووٹ دیتے ہی نہیں تھے اور وہ سروے میں اسی لیے کہیں نظر نہیں آئے. اور اب اس بات کو خود ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ وہ جو ان کا جو پاکٹ ہے ووٹس کا, ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, وہ ڈسٹرب نہیں ہوا. اب رہی بات مسئلے کی, تو آج میں نے ایک اسٹوری کی ٹون میں
ایشوز جاتا ہوں انور بھائی, اگلا سوال ایشوز کے اوپر ہوگا اور خاص طور پہ یہ انٹرنل سیکیورٹی کا ایشو. اویس سلیم صاحب, سرویز کی ایکوریسی, ویسے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سرویز کے اندر 3% تک مارجن آف ایرر ہوتا ہے.
جی بالکل, دیکھیے انور صاحب نے کافی حد تک جو ہے وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تو بتا دیا ہے, اور اگر ہم 2016 کے سروے کو بھی دیکھیں, ایک تو ریسرچ میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا سیمپل سائز کیا ہے, اور ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے سرویز ہوتے رہے ہیں, ایگزٹ پولز ہوتے رہے ہیں. ایک سروے 2016 کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرویز جو ہیں وہ بالکل آف دا مارک ہوتے ہیں, کیونکہ 2016 میں بھی پاپولر ووٹ تو ہلری کلنٹن کو زیادہ ملا تھا. وہ کیونکہ سسٹم اس طرح کا ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ جو الیکٹورل کالج جو ہے وہ صدر ٹرمپ ون کر گئے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے پولز اس وقت ہوئے ہیں امریکہ کے اندر, جیسے ابھی ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کے پول کا آپ نے ذکر کیا, یہ برطانیہ میں ہوا ہے, لیکن اسی طرح ابھی بی بی سی نے ایک پول کیا ہے جو دو دن پہلے چھپا ہے, اسی طرح مارننگ کنسلٹ نے ایک پول کیا ہے جو یو ایس اے ٹوڈے میں آج چھپا ہے. ان سب میں اس وقت جو بائیڈن کو صدر ٹرمپ پر جو ہے وہ پاکیت نظر آ رہی ہے, ایون سوئنگ سٹیٹس میں نظر آ رہی ہے. جو مارننگ کنسلٹ کا پول ہے اس میں اریزونا ایک ایسی سوئنگ سٹیٹ ہے جس میں صدر ٹرمپ آگے ہیں, باقیوں میں جو بائیڈن آگے ہیں. تو ہمیں جو بنیادی سوال ہے جس کی طرف انور صاحب نے بھی اشارہ کیا جو سروے میتھڈالوجی سے متعلق ہے, کہ وہ سوال کیسے پوچھا گیا, کس سے پوچھا گیا اور کب پوچھا گیا. اب فار انسٹنس جو اسپائک نظر آ رہی ہے ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ کے پول میں, اگر وہ سوال اس کے فوراً بعد پوچھا گیا جب ریپبلکن نیشنل کنونشن ہو رہا تھا, سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, اور شاید اس وقت ایک باؤٹ آف انرجی جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے حق میں فوراً نظر آ رہا تھا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ ایکوریٹ کسی حد تک ہوگا, لیکن کیا وہ ایکوریسی سسٹین کرے گی, کیا وہ انرجی سسٹین کرے گی الیکشن کے دن تک. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اس طرح کے نیوز سائیکلز ہوتے ہیں یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے, اور لوگ واپس جو ان کی ایک پری ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں اس پر آ جاتے ہیں. سو میں یہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں گا کہ کیا اس ایک پول میں ہمیں جو مارجنل ڈفرنس نظر آ رہا ہے یہ اگلے کچھ ہفتوں میں ہمیں دوسرے پولز میں بھی نظر آتا ہے یا نہیں آتا. اگر نہیں نظر آتا تو پھر یہ ایک ایبریشن ہوگی.
صحیح, اب آ جاتے ہیں ایشوز کے اوپر انور اقبال صاحب. یہ لا اینڈ آرڈر, یہ بلیک لائف میٹر جو پروٹیسٹ ہیں اور طوالت اختیار کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اور کیا واقعتاً یہ ایک سنجیدہ معاملہ بن رہا ہے ووٹرز کے لیے, امریکن ووٹرز کے لیے؟
میں آپ کو بتاؤں ایشوز کے حوالے سے, آج میں نے ایک ڈان میں خبر بھی لکھی ہے اسی پہ کہ اگر یہ لا اینڈ آرڈر والا جو مسئلہ, یعنی جو پروٹیسٹ بلیک لائف میٹر کا پروٹیسٹ, اگر یہ پروٹیسٹ جاری رہا اسی طرح اور اس میں اگر شدت آئی تو میرا خیال ہے اس کا بالکل فائدہ صدر ٹرمپ کو ہوگا اور ان کو بہت سارے ووٹس جو ہے ان کی طرف آ سکتے ہیں. کیونکہ میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر آپ ذرا گفتگو کر کے دیکھیں تو میں نے اپنی سٹوری لکھنے سے پہلے اپنے محلے میں ہی ادھر ادھر جا کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی تھی. میرے محلے میں زیادہ تر ایک آپ آئے میری بلڈنگ میں تو لگتا ہے جیسے آپ اولڈ ہاؤس میں آ گئے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں 50 اور 60 سے اوپر کے ہیں اور سفید فام ہیں, تو وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ بالکل اس جو ریپبلکن پارٹی کہتی ہے وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ان سے پروٹیسٹ سے ان کو خطرہ ہے. تو اگر یہ امپریشن بن جاتا ہے کہ اس پروٹیسٹ سے ان کو خطرہ ہے تو بالکل صدر ٹرمپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کا ووٹ بینک اپنی جگہ موجود ہے اور ان کے سپورٹر موجود ہیں, اور وہ ایسے کینڈیڈیٹ نہیں جس کو آپ رائٹ آف کر سکیں. لہٰذا اگر یہ ایشو بڑھتا ہے تو صدر ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں.
ویس سلیم صاحب
جی, یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ صدر ٹرمپ جس ڈیموگرافک کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس سینٹیمنٹ کو وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا بنا رہے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے. اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس میں مزید تقویت آئے گی, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس ایشو میں بہرحال دو اسٹیک ہولڈر ہیں. 2016 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال تھی امریکہ میں کہ جو وائٹ کرسچن ووٹ تھا وہ 50% سے کم تھا, یعنی جو کاسٹنگ ووٹ تھا پریزیڈینشیل الیکشن میں وہ امیگرینٹس کے پاس تھا. اور جب صدر ٹرمپ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں یا ان کی ٹیم کرتی ہے اس میں لا محالہ امیگرینٹس کی بات ہوتی ہے, ان کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے. لیکن 2016 میں جو امیگرنٹس کے ووٹنگ نمبرز تھے وہ وہی تھے جو ٹریڈیشنل ہوتے ہیں, بہت مارجنل سے تھے, بڑی تعداد میں لوگوں نے باہر آ کر ووٹ نہیں دیا. جس ڈیموگرافک کو صدر ٹرمپ باہر نکالنا چاہتے تھے انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیا. اگر اس دفعہ بھی پیٹرن وہی رہتا ہے تو یقیناً صدر ٹرمپ کو سبقت ملے گی, لیکن اگر امیگرنٹس نے اس دفعہ بڑی تعداد میں باہر آ کر ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تو گیم چینجر ان کے ووٹنگ نمبرز ہوں گے. کوئی اور فیکٹر جو ہے وہ میرے خیال میں اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوگا 2020 میں جتنے امیگرنٹ کے ووٹنگ نمبرز ہوں گے.
لیکن انٹرنل جو میجورٹی پاپولیشن ہے ان کے لیے یہ انٹرنل سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کتنی اہمیت رکھتا ہے؟
یہ بہرحال اہمیت رکھے گا کیونکہ ہم پوری دنیا میں چاہے وہ امریکہ ہو, پاکستان ہو, یورپ ہو, پالیٹکس ہمیشہ لوکل ہوتی ہے. آپ لوکل لا اینڈ آرڈر, لوکل اکانومی, لوکل سچویشن, کیونکہ بہرحال اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا تو اس کا اثر اکانومی پہ بھی پڑے گا, لوگوں کے بزنسز پہ بھی پڑے گا. سو وہ تمام چیزیں اس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کا عین موقع پر بھی جو سوچ ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہیں. کیونکہ بہرحال اگر ایک آدمی آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس کے خلاف سخت ایکشن لوں گا اور میں اس کو ٹھیک کر دوں گا تو آپ اور اس کا ٹریک ریکارڈ بھی ایک ٹف ٹاسک ماسٹر کا رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ ان کو فائدہ دے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جس کو فائدہ نہیں دے رہا, جہاں امیگرنٹس کی بات ہو رہی ہے, تو وہ لوگ بہرحال اس ایکویشن میں کہیں نہ کہیں فٹ ہوتے ہیں, آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
میں اس سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ میں ویس کی اس بات سے بالکل, ویس سلیم کی اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے نا امیگرنٹس اور دوسرے بہت سارے جو کلرڈ ووٹرز ہیں وہ یعنی یہ مقابلہ ہے وہ بالکل برابری کا چل رہا ہے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے میں یہ بات بہت کلیری کردار ادا کرے گی کہ کون سا کینڈیڈیٹ, کون سی پارٹی اپنے اپنے ووٹرز کو باہر لا سکتی. اس دفعہ ایڈیشنل ووٹس ڈلوانا سب سے اہم ہوگا, جو پارٹی اس میں کامیاب ہوگی وہ جیت جائے گی.
بہت شکریہ آپ کا انور اقبال صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ویس سلیم صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ممنون ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں محمد حسن, اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آخری سے میں بات کریں گے کرکٹ پہ. انگلینڈ کے خلاف سیریز, ٹیسٹ سیریز پاکستان ہار گیا, ٹی ٹوینٹی سیریز ایک ایک سے برابر کرنے میں کامیاب رہا. واحد کامیابی ٹی ٹوینٹی کے اس تیسرے اور آخری میچ میں پاکستان نے 5 رن سے حاصل کی انگلینڈ کے خلاف ایک لمحے پہ. تو ایک دفعہ پھر میچ میں بہت سنسنی پیدا ہو گئی تھی جب انگلینڈ کو آخری 2 گیندوں پہ 12 رن چاہیے تھے اور سیکنڈ لاسٹ بال پہ چھکا رسید کیا, تو لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر میچ جو ہے اس میں انگلینڈ کی ٹیم بھرپور اس میں موجود ہے اور فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان نے بہرحال 5 رن سے یہ کامیابی حاصل کی. یہ جو نوٹ, جس نوٹ پہ پاکستان نے یہ سیریز ختم کی, یہ اگلے میچز میں آگے چل کے پلیئرز کی اپنی پرفارمنس میں, ان کے اپنے کیریئر میں کتنی اہم ہوگی. آج کے میچ کی خاص بات اگر میں کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ حیدر علی جو کہ کافی عرصے سے شائن کر رہے تھے, چمک رہے تھے کرکٹ کی, پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ ہو یا انڈر 19 ورلڈ کپ ہو, سو ان کا ڈیبیو اور وہ بھی بڑا شاندار, بہت کانفیڈنس, سکور سے زیادہ ان کا اعتماد وہ قابل دید تھا. اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں یحییٰ حسینی, کرکٹ پنڈٹ, کرکٹ اینالسٹ اور اسپورٹس اینکر ہیں اپنے پروگرام کے. ہمیں امریکہ سے ڈاکٹر کاشف انصاری نے جوائن کیا ہے, مبصر ہیں کرکٹ کے. تھینک یو سو مچ دونوں مہمانوں کا, بہت شکریہ اور خیر مقدم. یحییٰ بتائیے گا ٹی ٹوینٹی سیریز اس کا ڈرا ہونا, آخری فتح اور آخری میچ میں فتح پاکستان کی ٹیم کی, واحد فتح سیریز میں, کیا کہیں گے؟
دیکھیں اسد, اگر آج کے میچ کی ہم بات کریں, آخری لمحے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو کامیابی ملی. بالکل آپ نے درست کہا کہ آخری دو گیندیں ڈرامائی انداز میں میچ کا نتیجہ تبدیل کر سکتی تھیں, لیکن آخری گیند پر جو ہے وہ ڈاٹ بال ہو گئی اور پاکستان وہ میچ جیت گیا. حیدر علی کی آپ نے بات کی اور نو ڈاؤٹ ڈیبیو پر آ کر آج حیدر علی نے جو ہے وہ جس انداز میں اپنی دوسری انٹرنیشنل بال پر چھکا لگا کر ایک شاندار شروعات کی ہے, بالکل ان کو پریز کرنا چاہیے. حافظ نے جس انداز میں آج بلے بازی کی ہے, بالکل ان کو سراہنا چاہیے, ان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے. لیکن حیدر علی کے حوالے سے میں ضرور آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حیدر علی پاکستان کی ہسٹری کے پہلے ٹی ٹوینٹی پلیئر ہیں جنہوں نے نصف سینچری اپنے ڈیبیو پر اسکور کی ہے. بٹ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے اسد کے پاکستان ٹیم میں کئی ایسے کھلاڑی آئے ہیں جن کو لے کر ہم نے ان کی شروعات کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ شادیانے بجائے ہیں, ان کی شروعات کو ہم نے جو ہے وہ پاکستان کا تابناک مستقبل قرار دیا ہے, لیکن آج وہ کھلاڑی پاکستان کے افق پر ہمیں کہیں دکھائی دے نہیں رہے, ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے. اگرچہ ایسے بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ دو چار سال پرانی ہی بات ہے, لیکن آج وہ کہیں ڈومیسٹک کی ٹیم میں بھی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. تو حیدر علی ایک اچھے کھلاڑی ہیں, 14 چھکے انہوں نے پاکستان سپر لیگ میں مارے تھے, انڈر 19 ٹیم کے دریافت ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کسی نے کھیلتا ہوا نہیں دیکھا تھا, ان کے بارے میں کسی کا ہوم ورک نہیں تھا. پاکستان میں ایسے بہت سارے کھلاڑی ہیں جو آتے ہیں اور شائن کرتے ہیں, لیکن جب وہ کچھ میچ کھیلتے ہیں تو جب ان کو ٹیمیں ہوم ورک کر کے آتی ہیں تو پھر وہ مشکل صورتحال کا شکار رہتے ہیں. لیکن حیدر علی, امید کرتا ہوں کہ اس اچھی شروعات کے بعد اپنے قدم جمائیں گے اور جس طرح آج وہ اسپنر کو اچھا کھیلے, فاسٹ بولر کو بھی اتنی اچھے انداز میں کھیلیں گے.
ڈاکٹر کاشف انصاری, سیریز کے اس پازیٹیو نوٹ پہ خاتمہ, لیکن اسپیسیفکلی پہلے حیدر علی پہ بھی چاہوں گا, کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسکور کیا ہے, حیدر علی بہت کانفیڈنٹ بھی تھے اور گراؤنڈ کے چاروں طرف اچھے شاٹس کھیل رہے تھے.
جی بالکل, اور میرا خیال ہے کہ یحییٰ بھائی نے اس کو بہت دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ سینکڑوں ایسے کھلاڑی پاکستان کرکٹ میں آئے پچھلے ایک دہائی کے میں اور اس سے زیادہ عرصے میں, کہ جو بعد میں پھر کہیں نظر نہ آئے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوم ورک نہیں ہے, ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہے اور ان پر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہی کچھ ہم شاید خدا نخواستہ حیدر علی کے ساتھ بھی دیکھے اگر ان پہ کام نہ کیا گیا. مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ پہلے دو ٹی ٹوینٹی میں ان کو کیوں نہیں کھلایا گیا, اور نہ کھلانے کی کوئی وجہ کسی سلیکٹر کے پاس نہیں ہے, کسی کپتان کے پاس نہیں ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ ان کو اس ٹیم کا حصہ بننا چاہیے, جیسے کہ بتایا کہ 10 چھکے 16 چھکے انہوں نے پی ایس ایل میں لگائے تھے اور ان کے اندر پاور ہٹنگ بھی ہے اور یہ اننگ کو گراف بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے پاور اعظم کرتے ہیں. تو امید ہے کہ فیوچر میں پاکستان کی ٹیم کا ٹی ٹوینٹی ٹیم کا یہ حصہ ہوں گے.
تو وائی اونلی ٹی ٹوینٹی, کیا وہ ون ڈے میں خاص طور پہ وہ جگہ نہیں بنا سکیں گے؟
نہیں, ون ڈے میں بھی بنا سکتے ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پرفارمنس ڈومیسٹک ون ڈے میں کیا ہے, ان کے اندر ٹیمپرمنٹ کتنا ہے. یہ سب تو سلیکٹرز کا کام ہے, یہ ریجنل کوچز کا کام ہے کہ ان پہ نظر رکھیں اور ان کی ٹیمپرمنٹ کو, ان کی گیم اسکلز کو, ان کی رن بنانے کی صلاحیت کو, ان کی گیپس تلاش کرنے کی صلاحیت کو, لمبی اننگ کھیلنے کی صلاحیت کو وقت کے ساتھ ساتھ جانچے اور پڑتالیں, اور اس کے بعد اگر ان میں صلاحیت ہے تو کیوں نہیں 100% ان کو کھیلنا چاہیے.
یحییٰ آپ بتائیے گا, حفیظ کا دونوں میچز میں بڑا شاندار, کہنا چاہیے کہ میں تو کم بیک کہوں گا, کیونکہ اب تو یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ ان کو کرکٹ کو خیر باد کہہ دینا چاہیے, ان کی کرکٹ ختم ہو گئی ہے, اور بہت شاندار ان کی اننگز رہیں, اور صرف یہ نہیں ہے کہ سکور کیا گیا, نہ وہ جو بات کریں کہ ان کا بھی کانفیڈنس اور گیند کے اوپر آنا, ایون تیز رفتار باؤنسرز کو باؤنڈری سے باہر بھیجنا, یہ شو کرتا تھا کہ وہ پوری طرح سے موجود ہیں اور ان ہیں اور گیند کے اوپر آ رہے ہیں.
میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے ان کھلاڑیوں کو کھلانا چاہیے جو کہ ملک کے لیے کھیلتے ہیں، نہ کہ ان کھلاڑیوں کو جو کہ ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو حفیظ ان کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، جو پاکستان کی سربلندی کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں. اور حفیظ وہ کھلاڑی ہیں جو گزشتہ سال ورلڈ کپ 2019 کے پاکستان کے 3 بہترین بیٹسمینوں میں شامل تھے. لیکن جس طرح ان کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سطح پر، انتہائی شرمناک، انتہائی افسوسناک. آپ نے ان کو سینٹرل کانٹریکٹ میں نہیں رکھا، آپ نے ان کو آسٹریلیا کے دورے پر منتخب نہیں کیا. آپ کو بمشکل ان کو بنگلہ دیش کے خلاف کھلانا پڑا، وہاں پر انہوں نے میچ وننگ پرفارمنس دی. یہاں پر آپ ان کو جس طرح لے کر آئے ہیں، ان کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، پھر اس کے بعد مذاق ہوا، پھر وہ ایک نجی لیبورٹری میں اپنا ٹیسٹ کروا کر آ گئے، وہاں ایک نیا کہانی بنی. میں یہ ساری کہانی آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان نامساعد صورتحال کے باوجود حفیظ کا حوصلہ پست نہیں ہوا، حفیظ کا حوصلہ منجمد نہیں ہوا، انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے. ہمیں ایسے ہی کھلاڑیوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے ہی ہیروز کی ضرورت ہے. ہمارے ڈریسنگ روم میں یونس خان موجود ہیں جو لڑنے والے کھلاڑی تھے. ایک تو مخالف بالر سے لڑنا، ان کے خلاف رنز کرنا، اور دوسرا محمد حفیظ کو آپ دیکھ لیں، وہ اپنوں سے لڑ رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف پرفارم کر رہے ہیں. ایسے جیدار کرکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے. 17 اکتوبر کو اپنی 40ویں سالگرہ کا کیک کاٹیں گے، لیکن کیا دل میں ہوگا ان کے؟ وہ روز گراؤنڈ میں پرفارم کرتے ہیں. اور میں حیران تھا، میں پریشان تھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ حفیظ کو اس طرح ٹریٹ کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر حفیظ رنز نہیں کرتے. پچھلے میچ میں انہوں نے 69 رنز کیے تھے تو ان کو ویلن بنا کر ٹیم سے باہر نکال دیا جاتا، دودھ میں سے مکھی کی طرح الگ کر دیا جاتا. آخری 6 میچوں میں T20 کے، جہاں 5 میں انہوں نے بیٹنگ کی ہے، 4 مرتبہ وہ نصف سینچری بنانے میں کامیاب رہے ہیں، اور ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کی ٹیم میں ضرورت نہیں ہے. عمر ایک صرف نمبر ہے. وہ کہتے ہیں فارم ٹیمپرری ہوتی ہے، کلاس پرماننٹ ہوتی ہے. حفیظ نے ایک بار پھر بتایا ہے، شٹ اپ کال دی ہے ان لوگوں کو جو کہ حفیظ کو کہہ رہے تھے کہ ان کا کریئر ختم ہو گیا ہے، ان کی اب ٹیم کو ضرورت نہیں ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن اور بھی کھلاڑی ٹیم میں موجود ہے. حفیظ تو 19 سال سے، جو کھلاڑی 19 سال کی عمر میں نہیں کھیل پا رہے، حفیظ تو آج 40 سال کی عمر میں وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے نوجوان کھلاڑی نہیں کر پا رہے.
اب آتے ہیں ذرا بالنگ کی طرف. دونوں پینلسٹ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انگلینڈ کے خلاف ہائیسٹ نمبر پاکستان نے اسکور بورڈ پہ سجائے، 195 پچھلے میچ میں، لیکن بالنگ ڈیفینڈ نہیں کر پائی. اس میچ میں بھی 191 رنز، ایک اور بڑا ہدف، لیکن صرف 5 رن سے پاکستان کی ٹیم جیتی ہے. پاکستان عام طور پہ بالنگ کی وجہ سے جیتا ہے، بھلے وہ T20 ہو، بھلے وہ ون ڈے ہو، بھلے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو. سو اس ریفرنس میں بات کرتے ہیں کہ یہ بالنگ کمبینیشن کیسا ہے. ڈاکٹر کاشف انصاری،
دیکھیے اسد بھائی، یہ جو جملہ آپ نے کہا نا، پاکستان کی عموماً بالنگ جو ہے وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، یہ اس کو ماضی میں لے جائیے، اس کا تھوڑا سا سینٹینس ریفریز کر دیجئے کہ ہوتی تھی پچھلے 2-3-4 سالوں کے اندر بالنگ جو ہے تنزلی کا شکار ہے. ہمارے پاس کوئی میچ وننگ بالر نہیں ہے، علاوہ چیمپئنز ٹرافی کی جو پرفارمنس پاکستان کی تھی، جس میں کہ شاداب اور حسن علی اور فہیم اشرف اور یہ لڑکے، انہوں نے محنت کی تھی اور نیا خون تھا، نیا جذبہ تھا، لیکن اس کے بعد وہ سسٹم نے اور اس بورڈ نے اور اس پوری کی پوری جو فوج ہے افسران کی اور جو ان کے معاملات ہیں، انہوں نے ان کو خراب کر دیا، ضائع کر دیا. آج آپ کے پاس ایک آف اسپنر نہیں ہے، پورے پاکستان سے ان کو ایک آف اسپنر آج تک نہ ملا. کہ یہ کرنٹ انتظامیہ اور جو پچھلی انتظامیہ جو تھی انضمام صاحب کی، وہ آف اسپنر نہ تلاش کر پائے. ہم میچز ہار رہے ہیں دو وجوہات سے، بالنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور بیٹنگ کے خراب ہونے کی وجہ سے. اسی لیے مسلسل نہ تو ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر پائے، نام ٹیسٹ میچوں میں کوئی خاطر خواہ پرفارمنس دے پاتے ہیں، اور ٹی ٹوینٹی میں بھی 4th نمبر پر آ کے بیٹھ گئے. پاکستان قوم اس قدر بالنگ کے معاملے میں تنزلی کا شکار ہے کہ بیان کرنا مشکل ہے.
یا
اصل بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی بالنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں، ہمارے پاس آج بھی ہماری بینچ کے اوپر وہ بالر بیٹھا ہوا ہے جس کا یہ دوسرا پچھلے 12 مہینے میں انگلینڈ کا دورہ تھا، اور وہ بغیر کھیلے واپس آ رہا ہے، اور اس کا نام ہے محمد حسنین، جو کہ 2019 ورلڈ کپ میں بھی بغیر میچ کھیلے واپس آیا. اس بار وہ جب ٹیم کے ساتھ تھا تو پاکستان سپر لیگ میں اس نے 9 میچوں میں 15 آؤٹ کیے تھے، اس کو آپ نے کھلایا نہیں. وہ T20 کرکٹ میں ہیٹرک کر چکا ہے، دنیا کا تیز ترین بولر جو ہے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، آپ نے اس کو کھلایا نہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم ان کھلاڑیوں کے گرد گھوم رہے ہیں، انہی پر اعتبار کر رہے ہیں، انہی پر اکتفا کر رہے ہیں جو ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہیں.
بہت شکریہ یحییٰ حسینی، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور ڈاکٹر کاشف انصاری آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں، بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.